رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیائے درود و سلام اس کے پیج نمبر 7 پر حدیث نمبر 24 کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام ما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، کہ وہ اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے کان خود سن لیں۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اور پیارے ناظرین، اس وقت ہم سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے اندر حاضر ہیں، مفتی حسن صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کے جوابات کا سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی کال سے آغاز کرتے ہیں۔ جی سنائیں۔
میرا دارالافتاء میں سوال یہ ہے کہ عام طور پہ بچی یا بچے کی شادی کے موقع پر مہندی کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر مائیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر جو ہے نکاح ولیمہ وغیرہ، تو اس میں جو ہے کون کون سی چیزیں جو ہیں مطلب وہ جائز اور ضروری ہیں، اور مہندی کے بارے میں خصوص آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مہندی کی جو رسم ہے اس کے متعلق کہ وہ ہماری ہے یا غیروں کی ہے، جو بھی ہے اپنی تفصیل سے ارشاد فرماتے ہیں۔
جی حضور۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر وہ رسم کے جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتی ہے، شریعت کے کسی اصول کی اس میں خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو شرعاً وہ جائز ہے، اس میں اس کے بجا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو نکاح میں ضروری چیز ہے وہ کوئی تقریب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ بنیادی اعتبار سے نکاح نام ہے چند چیزوں کا کہ جو میاں بیوی ہیں، شوہر اور بیوی، یعنی جو زوجین بننے والے ہیں،
جی جی،
ان کی طرف سے ایجاب و قبول ہونا یا ان کے وکیل کی طرف سے ایجاب و قبول ہونا، یعنی ایک طرف سے ایجاب کیا جائے کہ میں نے نکاح کیا، دوسری طرف سے قبول کیا جائے، اور مہر اس کے لیے واجب ہے کہ مہر وہ ادا کرے گا، اگرچہ اس کا ذکر نہ ہو پھر بھی مہر تو بہرحال ادا کرنا ہے۔ اور کف ہونا یہ شرط ہے کہ ایک ہم پلہ ہو اور اس کی پوری شرائط موجود ہیں۔ اسی طرح گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے، دو گواہ ہوں، جو مرد ہو، دو عاقل بالغ یا ایک عاقل بالغ مرد مسلمان اور دو عورتیں عاقلہ بالغہ مسلمان ہوں، سمجھدار مسلمان عورتیں بالغہ وہ ہوں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نکاح کے اندر ضروری. اس کے بعد جب شب زفاف گزر جائے تو ولیمہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. ولیمہ بھی اگر کوئی ایک بکری ہی کے ذریعے کر لیتا ہے چند افراد کو کھلا دے گا تو بھی اس سے ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی. نکاح ان سادہ چیزوں کا نام ہے. باقی اس کے علاوہ ہمارے یہاں مختلف خاندانوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر مختلف رسمیں موجود ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ. اس میں سے بعض درست ہیں، بعض جو ہے وہ شرن درست نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر جب رخصتی ہونے والی ہوتی ہے، جس رات رخصتی ہوتی ہے اس رات دلہن والوں کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے، شادی کی دعوت کھلاتی ہے، بارات کا کھانا کھلاتا ہے، اس کے کھلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کھلایا جائے اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، جیسے میوزک کے گانے وغیرہ ہیں وہ اس میں نہیں ہے، مخلوط پارٹی نہیں ہے، وہ ایک جائز طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے خوشی کے اس موقع پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مہندی کی جو رسم ہے، دیکھیں مہندی لگانا عورت کو تو جائز ہے اور اس کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے اور اس میں وہ مہندی لگاتی ہے، مہندی کے ذریعے زینت اختیار کرتی اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں جس طرح مہندی کی رسم معروف ہے وہ کئی خرابیوں کا مجموعہ ہوتی ہے.
جی
ہمارے یہاں میمنی میں اس کو پیٹھی بولتے ہیں اور دیگر مہندی کے رسم بولتے ہیں، تو اس میں ایک تو بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہے، مرد عورت جمع ہوتے ہیں، ایک تو یہ خرابی. دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں بسا اوقات مرد کو مہندی لگائی جاتی ہے، عورتیں آ کے اس کو مہندی لگا رہی ہوتی ہیں. بعض تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا ڈال دیتی ہیں، کپڑے کے اوپر مہندی لگا دیتی ہیں، بعض اس کے ہاتھ پہ مل رہی ہیں، بعض کسی اور جگہ پہ مل رہی ہیں. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ مرد کے ہاتھ وغیرہ کے اوپر مہندی کو ملا جائے اور نامحرم عورتیں ویسے ہی جمع ہوں وہاں پر، اس کی شرعاً ویسے ہی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کی جو خرابیاں ہیں وہ ہوتی ہیں تو پھر اس رسم کی اجازت نہیں ہوگی. باقی عورت کو مہندی لگاتی ہے، جائز طریقے سے مہندی لگا رہی ہے، تو اس میں حرج نہیں، وہ رسم کی جا سکتی ہے. لیکن جو ماحول ہے، جس انداز میں عمومی طور پر مہندی کی رسم کی جاتی ہے، وہ غلط انداز میں کی جاتی ہوتی ہے. تو اصول اور ضابطہ بہار شریعت میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جو رسمیں آ رہی ہوتی ہیں ان رسموں کا کرنا درست ہوتا ہے. مثال کے طور پر بعض جو خاندان ہوتے ہیں ان میں رسم ہوتی ہے جوتا چھپائی کی. اب وہ دولہا کا جوتا جو ہے وہ اس کا ہونے والا جو بیوی کا بھائی ہوتا ہے وہ چھپا دے گا یا کوئی اور چھپا دے گا. اب اس کے بعد دولہا کو تنگ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم پیسے اتنے دو گے تو تمہیں جوتا تمہیں دیا جائے گا ورنہ جوتا نہیں دیا جائے گا. اب اس سے زبردستی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رقم نکلوائی جاتی ہے اور وہ بامر مجبوری اس کو دے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ رشوت کی صورت میں آتی ہے. بعض اوقات رشوت بن جاتی ہے، بعض اوقات تو خوشی سے دیتے ہیں لیکن بعض اوقات رشوت بنتی ہے کہ وہ زبردستی اس کو دینا پڑتا ہے. اسی طرح بعض مقامات پر اور رسمیں ہوتی ہیں، دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے تو نعوذ باللہ اس میں سالیاں آ کے، یعنی بیوی کی ہونے والی بیوی کی بہن آ کے وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے دیگر معاملات کر رہی ہوتی ہیں. تو جو شریعت مطہرہ کے خلاف رسم ہوتی چلی جائے گی وہ رسم ناجائز ہوگی، اور جو شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہے وہ شرع انجائز ہو جائے گی. ہاں البتہ بعض مقامات پر نئی سے نئی رسمیں نکالنے کا رواج ہے، نئے سے نئے جس کو بولتے ہیں کاج نکالتے ہیں
جی.
اور پھر اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ شادی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی فلاں چیز بھی دینی ہے تو فلاں موقع پر جو ہے وہ فلاں تہوار پر یہ کام کرنا ہے تو فلاں رسم بھی ادا کی جائے گی. اب وہ بھلے شریعت کے دائرے کے اندر کی جا رہی ہو لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دوسرے اگر نہیں کرتے تو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کا کام کرنے کے اوپر. تو ایک مشورہ یہ ہے کہ بھلے وہ شرعی اعتبار سے درست ہو، شرعاً جائز ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شرعی کام جو جائز ہو اس کو کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا، کوئی اس کو فرض و واجب تو شریعت نے قرار نہیں دیا. تو وہ کام کریں کہ جس میں نہ اپنے لیے مشکل ہو نہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کریں. تو ایسی رسم و رواج کے ایجاد کرنے سے بھی بچیں کہ جس سے دوسرے مشکل کے اندر پڑتے ہوں.
اچھا اس میں دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو جن کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانے کی شادی میں
عبداللہ
دیوانہ، تو یہ سارے کے سارے وہ سمجھیں کہ وہ پیلے کلر کے دوپٹے گھر کے باہر سے پہن کر شور شرابہ مچاتے اور ناچتے ہوئے سب سے پہلے تو ہال پہنچتے ہیں. ہال میں پھر انہوں نے الگ معاملہ ڈالا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ یہ سارا، اور پھر وہ رنگ اڑا رہے ہیں تو پانی اڑا رہے ہیں، یہ آج کل حضرت مہندی کا کانسیپٹ ہو گیا ہے. تو یقیناً یہ ساری باتیں
اگر مرد ایسی حیات اپناتے ہیں, ایسی حالت بناتے ہیں, ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو عورتوں سے مشابہ ہے, اب وہ واقعی دوپٹے ہیں, دوپٹے لگتے ہیں وہ عورتوں جیسے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی پہننے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر وہ مردانہ طرز کا کوئی کپڑا ہے کہ جو مرد پہنتا ہے اور شریعت مطہرہ اس کو درست قرار دیتی ہے, تو وہ پہننا الگ بات ہے. پھر اس کے بعد جو رنگ اڑانا یا غبارے پھوڑنا اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کی چیزیں یہ سر پہ ڈالتے ہیں, تو یہ تکلیف کا سبب ہے, زرڑ کا سبب ہے. اور عمومی طور پہ جس پہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو, وہ خوش نہیں ہوتا, وہ بھلے ہنس رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, لیکن اندر ہی اندر وہ بہت
ٹھنڈے پھوڑا جاتا ہے, کیک ملا جاتا ہے, کریم لگائی جا رہی ہے.
بالکل غلط رسمیں ہیں, ان کی تو کوئی شریعت کے اندر پذیرائی نہیں ہے اور ان کی اجازت بھی نہیں ہے.
دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ ایسی جو مشکل بنا دیتی ہیں, جیسے گرمیوں میں آم کا موسم آیا تو آم کی پیٹی نہیں بھیجی تو وہ سننے کو ملتی ہے لڑکی کو, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے سردیاں ہیں تو جب تک وہ ڈرائی فروٹ کا پورا سجا کر وہ نہیں بھیجا تو یہ کہ بھائی یہ کیوں نہیں بھیجا.
اب اس پہ تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ امیر السنت نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے, نگران شورا نے بھی اس پر بہت سارے سلسلے کیے ہوئے ہیں. بہرحال اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں, بعض تو یہ رواج ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا, ویسے پہلے سے تعلقات ہوتے ہیں, بھیجے جا رہے ہوتے ہیں اور خوشی کے ساتھ بھیجتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے کہ نہیں بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر بیٹی کو تانا ملے, اس کو جو ہے وہ بولا جائے, تو یہ صورت پھر رشوت کی بن جائے گی. اس میں پھر بھیجنا لینا تو جائز ہوگا نہیں, بھیجنے والے نے اگر اپنی عزت یا اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے دی ہے تو اس کا دینا جائز ہو جائے گا, لینے والے کے حق میں رشوت ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال سنائیے.
ہمارے علاقے میں نا ایک میڈیکل سٹور پہ جو یہ میڈیکل کے ہوتے ہیں ریپ, وہ نا سیمپل دے جاتے ہیں اور وہ میڈیکل سٹور والا اس کو آدھی قیمت پہ بیچتا ہے, تو مریض اگر وہاں سے وہ سستا سمجھ کے اس کو لے رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
جی حضرت, یہ بہت عام ہے.
بالکل, یہ تو غیر قانونی کام ہے. یہ جو سیمپل ہوتے ہیں یہ دیے جاتے ہیں غریبوں کے لیے کمپنی کی طرف سے, یہ بیچنے کے لیے نہیں دیے جاتے, یہ ڈاکٹرز کو دیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو اس طرح کے غریب آ رہے ہیں ان کو یہ دے دیں, اور نوٹ فور سیل ہوتے ہیں. تو قانون بھی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے, تو میڈیکل والے جو اس طرح بیچتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں.
ایک انہوں نے کہا کہ روزہ ہو تو مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں.
بالکل دیکھ سکتے ہیں, مدنی چینل دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے کی حالت میں, کیونکہ مدنی چینل پر جو کچھ آئے گا وہ الحمدللہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق آتا ہے, تو روزہ ہو یا روزہ نہ ہو مدنی چینل الحمدللہ دیکھا جا سکتا ہے.
یہ حسن ہے ملتان سے, کیا مردے کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟
نہیں جی, یعنی ایک جگہ جب اس کو دفنا دیا تو جس وقت جب تک شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہ دے اس وقت تک اس کو نکالنے کی اجازت نہیں, اجازت اس صورت میں ہوتی ہے شریعت کی طرف سے, کسی غیر کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر اس کو دفنا دیا.
صحیح.
اور اب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری زمین ہے, یہاں سے اس کو نکالو, تو اس صورت میں اس کو وہاں پر وہاں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے مردے کو, ورنہ اس کے علاوہ مردے کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو اس طرح کا عام رواج ہے, بلکہ اب تو بہت چل پڑا ہے, بار بار سوالات آتے ہیں کہ باپ کی قبر کے اندر بیٹے کو دفنا دیا اور دادا کی قبر تھی تو اس میں باپ کو دفنا دیا, اور اس طرح کی یہ جو ہے وہ مردوں کو ایک ہی قبر میں دفنانے والا, یہ سخت حرام کام ہے. اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کی قبر کو اس طرح کھولا جائے. یہ قبر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے, ہمیں اس کو کھولنے کی کشف کرنے کی اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ دفنا دیتے ہیں, تو یوں قبر سے مردے کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ایک کال شامل کرتا ہوں.
بلال چودھری بات کر رہا ہوں دنیا پور ضلع لودرا سے. تو میرا سوال یہ ہے اس حساب سے کہ جو نماز کا ہمیں نا صحیح طریقہ بتا دے, کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب غلط کر رہے ہوتے ہیں تو جو پیچھے لوگ ہیں ان کو خاموش رہنا چاہیے, تو ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کائنڈلی تفصیل سے صحیح طریقہ بتا دیجیے.
جی دیکھیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حنفیاں ہیں, احناف ہیں, یعنی جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں, تو ہمارے نزدیک جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے ہوگا تو اس وقت اس نے امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی, چاہے امام بآواز بلند قراءت کر رہا ہو جیسے مغرب عشاء اور فجر میں ہوتی ہے, یا امام آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہوں یعنی جیسے ظہر اور عصر کے اندر ہوتی ہے. امام کے پیچھے جب بھی نماز ادا کرنی ہے تو اس وقت خاموش رہنا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے اس کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جس کا کوئی امام ہو اور تو امام کی قراءت اس کے لیے اس کی قراءت ہے، اور اس کے اس علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ امام کے پیچھے خاموش رہا جائے گا، اور صحابہ کرام علیہ مدوان کے اقوال موجود ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کرنے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ کے اندر جو ہے وہ کوئی انگارہ رکھ دیا جائے۔ تو امام کے پیچھے قراءت یہ نہیں کی جائے گی۔ امام کے پیچھے اگر آپ آتے ہیں پہلی رکعت میں جیسے مثال کے طور پہ شامل ہوئے ہیں اور امام نے تلاوت شروع کر دی ہے تو اب ثنا پڑھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں امام صاحب نے ابھی تلاوت شروع نہیں کی تو آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، یا امام صاحب سری پڑھ لیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں تو اس میں آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تسبیحات پڑھیں گے، یعنی رکوع اور سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں گے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور پھر اس کے بعد التحیات میں جب بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ آخری رکعت کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور جو دعا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، سلام کے الفاظ بھی آپ نے کہنے ہیں، اور جو دیگر ارکان ادا کرنے کے لیے جیسے آپ قیام سے رکوع کے اندر جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے سجدے میں جاتے ہیں، تو اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ یہ جو تکبیرات انتقال ہیں، منتقل ہونے کی جو تکبیریں ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، اللہ اکبر بولنا ہے اور ربنا ولک الحمد بولنا ہے، لیکن اتنی آواز سے کہ صرف آپ کے کانوں تک آپ کی آواز آئے، لیکن تلاوت امام کے پیچھے، قراءت امام کے پیچھے یہ نہیں کرنی۔
ٹھیک، مزید ایک کال شامل کریں۔
الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے کیا معنی ہے، برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔
عموماً یہ جب مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے تو جب وہ شروع کرتے ہیں غالباً تو لکھا جاتا ہے، تو
جی اصل میں یہ دعا ہے، اور مختلف انداز ہوتے ہیں فتویٰ لکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے۔ دارالفتا اہل سنت کا جو عمومی طور پہ لکھا ہوا فتویٰ ہوتا ہے اس میں یہی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، باقی دیگر مفتیان کرام یا جو ہمارے پرانے بزرگ گزرے ہیں ان کے فتویٰ میں اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرے۔ تو اللہم ہدایت الحق الجواب عون الملک الوہاب، کہ جو جواب ہے یہ اللہ جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو عطا فرمانے والا ہے، اس کی مدد کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں حق اور درستی کی ہدایت عطا فرما، کہ جو ہم جواب دے رہے ہیں وہ حق کے مطابق جواب دیں، درست جواب دیں، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی تو ہمیں عطا فرما۔ تو یہ فتویٰ لکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔
ٹھیک، ماشاء اللہ۔ جی ایک اور سوال ایڈ کیجیے۔
سوال یہ ہے، جب نکاح ہوتا ہے، قاری صاحب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، کیا لڑکی کو بھی عجائب و قبول کروانا ضروری ہے؟ بعض کہتے ہیں لڑکی سے صرف سائن کروا لیں اور بچے کو عجائب و قبول کروا لیں، کیا سائن کافی ہیں لڑکی کے یا اس کو عجائب و قبول بھی کروانا پڑیں گے؟
ٹھیک، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ عموماً میمن برادریوں میں جب وہ بچی کا سے پوچھا جاتا ہے نا، تو اس کو پوچھنے کے بجائے اس کا یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے اس کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ امام صاحب کو دیکھا ہوتا ہے مسجد کے اندر نکاح پڑھاتے ہیں، کیا ہم آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ نے قبول کیا، آپ نے قبول کیا، اس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس معاملے میں دونوں چیزوں میں فرمائے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں اس کا جو درست طریقہ کار ہے، یہ سائن والا تو طریقہ درست نہیں ہے۔ اصل میں جب اجازت طلب کریں تو اب اگر جو قریب کا بندہ ہے وہ اجازت طلب کر رہا ہے یا دور کا بندہ اجازت طلب کر رہا ہے، یعنی اس کا ولی اجازت طلب کر رہا ہے یا کوئی اور اجازت طلب کر رہا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے اس کی طرف سے اجازت دینے کا۔ کہ اگر کوئی قریبی بندہ یعنی ولی جو ہے اس کا، جیسے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس سے اجازت طلب کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ خاموش ہو جاتی ہے تو بھی کافی ہے، اور اگر کوئی اور اس سے اجازت طلب کر رہا ہے، دور کا کوئی رشتہ دار اجازت طلب کرتا ہے اور وہ خاموش رہے گی تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہاں بولنا پڑے گا۔ اور طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو بولا جائے کہ ہم نے نکاح کر دیا تو نے قبول کیا، تو ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے وکیل وہ بنائے گی، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس بات کا مجھے وکیل مطلق بناتی ہیں، یا اگر اسی نے نکاح پڑھانا ہے تو اس کو وکیل بنا دے، ورنہ جس کے ذریعے سے نکاح پڑھانا ہے اس کے بارے میں پتا ہے تو اس کا نام لے کے کہہ دیا جائے کہ آپ فلاں بن فلاں کو اس بات کا وکیل بناتی ہیں کہ وہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے بدلے پڑھا دے، تو وہ بول دے ہاں میں نے ہاں بول دے گی تو کافی ہو جائے گا. تو اس کو یوں بولا جائے مثال کے طور پر آپ فلاں نکاح خواہ کو اس بات کا وکیل بناتی ہیں کہ وہ لڑکے کا نام لیا جائے اور اس کے والد کا نام لیا جائے کہ اس فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے بدلے آپ کا نکاح کروا دیں، تو وہ بول دے گی ہاں تو یہ کافی ہے، باقی یہ طریقہ کار درست نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا.
ٹھیک اچھا سر، وہ آج کل اللہ کرے کہ وہ حیا سے خاموش رہیں، مگر یہ کہ آج کل یہ لڑکی خاموش رہے تو یعنی کوئی وہ حکم جو ہے وہ تو
رہے گا.
ٹھیک اچھا آئیے کچھ میسیجز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کسی اللہ کے ولی کے مزار پر بکرے یا مرغی کا چڑھاوا چڑھانا جائز ہے؟
دیکھیں چڑھاوا چڑھانے سے مراد یہ نعوذ باللہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح بتوں کو مشرکین جو ہے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہ تو ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور ان کو بطور معبود ان کے پر یہ چیزیں چڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو چڑھاوا بولتے نہیں ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ اس نے منت مانی ہے، اس نے نظر مانی ہے
نیاز کی،
اور یہ نیاز ہوتی ہے اور اس کو نظر عرفی کہا جاتا ہے، شرعی نظر یہ نہیں ہوتی. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہو گیا اور وہ جا کے کسی بزرگ کے مزار پر نیاز کرتا ہے جس میں مرغی کھلا دیتا ہے لوگوں کو، یا وہ بکرا وغیرہ کاٹ کے کھلا دیتا ہے، تو اس پر کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اس کو نیاز کرنا بولتے ہیں. اور اس نے اگر کوئی منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار کے اوپر اتنا یہ چیز قربان کروں گا، یہ چیز دوں گا، تو یہ نظر بھی وہ پوری کرے گا، لیکن اس کے لیے لازم نہیں ہوگا کہ وہ ان کے مزار پر جا کر ہی یہ چیز لوگوں کو کھلائے، بلکہ کسی اور مقام پر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس کو عمومی طور پر ہمارے یہاں چڑھاوا نہیں بولتے، اس کو نظر و نیاز بولا جاتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں شرعاً حرج نہیں ہے.
یہ نکاح کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی تو ایم سی آر سے سوال آیا، یہ لڑکی والے جو بیچتے ہیں ناشتہ بیچتے ہیں صبح میں، یہ نہیں کوئی معاملہ ہوگا تو کیا یہ بھی درست ہے؟
دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا کہ کس بنیاد پہ بھیج رہے ہیں، ویسے لگتا تو نہیں کہ بھیجتے ہوں ناشتہ بھیجتے ہوں، یا ہو سکتا ہے تو اگر بھیجتے بھی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو باؤنڈ ہو کے بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیجیں گے تو یہ تو تانا ملے گا، ہمیں تانا کیا جائے گا، تو پھر اس صورت میں تو ان کا بھیجنا یہ رشوت ہوگا اور ان کا قبول کرنا یہ رشوت ہوگا، اور یہ مجبوراً بھیجیں گے تو ان کے لیے تو بھیجنا جائز ہو جائے گا، ان کا قبول کرنا غلط ہو جائے گا. اور ایک ویسے ہی خوشی کے ساتھ بھیجتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کہ بیٹی کو بلانے کے لیے اڑتے جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ناشتہ بھیج دیا کہ یہ ناشتہ وہاں پہ کر لیں گے، اور اس میں کوئی ان کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا، کوئی تانا دینے کا کوئی وہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک اچھا حضرت، یہ آج کل بڑا یہ معاملہ یہ کام ہو رہا ہے، اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے کوئی اپنا بچہ ضائع کرے تو اس پر کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کو انگلش میں ہم ابارشن بھی کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جائے تو اس کے بعد تو ابورشن کروانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے 4 ماہ سے پہلے اگر عورت کی جان کو کسی طرح کا خطرہ ہے کہ وہ جان سے چلی جائے گی یا وہ بستر کو لگ جائے گی، ایسی اس کی کنڈیشن ہے، تو وہاں شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. تو اگر کسی شرعی اجازت کے طور پر اس نے یہ کام کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے اور گناہگار بھی وہ نہیں ہے، اور شریعت نے وہاں پہ اجازت نہیں دی تھی، اس کو اجازت تھی نہیں شرعی اعتبار سے، اور اس نے نعوذ باللہ اس طرح کا کام کیا ہے تو سخت گناہگار ہے، اور شوہر بھی اس پر راضی ہے تو وہ بھی گناہگار ہے، ان کو اس سے توبہ کرنی ہوگی. اور شریعت کی طرف سے اس کا کوئی کفارہ مقرر نہیں ہے کہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے یا اتنی چیز اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرے، لیکن بہرحال گناہ ہے، اس پر نادم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ ضروری ہے.
اور بعض اوقات مصحف یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل معاملہ آج کل 3-4 ایسے کیسے سامنے آئے کہ مرد اور عورت کی نہیں بنی اور اس میں انہوں نے یہ کام
نعوذ باللہ
وہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت گناہ کا کام ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رکعت بھول جائے تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں ظن غالب کرے گا، اگر تو پہلی مرتبہ ہوا ہے تو پھر تو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو ظن غالب کریں، اس کا دل جہاں جمتا ہے کہ بھئی یہ دو رکعتیں ہوئی ہیں تو دو رکعتیں، تین رکعتیں ہوئی ہیں تو تین رکعتیں، اور اگر کسی طرف دھیان نہیں جمتا تو کم کی طرف آئے، یعنی اس کو یہ شبہ ہے کہ یہ دو رکعتیں ہوئی ہیں تین رکعتیں اور اس کو کہیں بھی خیال اس کا جم نہیں رہا، تو پھر اس صورت میں وہ دو پر ڈن کرے اور دو شمار کرے اور پھر دو رکعتیں مزید ادا کرے.
ٹھیک ہے، آخر سمجھ پھر کالز کی طرف ہم انشاءاللہ تھے. کیا مکروہ اوقات میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟
مکروہ اوقات یعنی جیسے سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ، زہوہ کبریٰ یعنی جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں جو نصف النہار شرعی ہوتا ہے، وہاں اس وقت میں، اور اسی طرح سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ اوقات کہلاتے ہیں. ان میں قرآن پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کی جگہ یہاں پر اور ذکر و اذکار کیے جائیں، درود شریف پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن پاک جو ہے اس موقع پر نہ پڑھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے جی، سوال شامل کریں.
سوال یہ ہے کہ ایک انجینئر ہے وہ ایک فرم میں بطور ڈاکومنٹ ملازمت کرتا ہے، ڈاکومنٹ دے کے پیسے لیتا ہے، اگر وہ پیسے لے کے وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ڈاکومنٹ استعمال کرو اور مجھے کچھ رقم دے دیا کرو مہینے کی، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
ظاہر دھوکے بازی ہے، اجیر یہ ہے اور یہ ان کو گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اور ابھی اپنی جگہ کسی اور کو بغیر ان کی اجازت کے بھیج دیتے ہیں اور پیسے بھی لے رہے ہیں، تو شرعاً ان کا اس طرح کرنا یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے.
محمد ظفر نویز اتاری بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا، قبر میں میت کو اتارنے سے پہلے نیچے روئی بچھا دی جاتی ہے، فرما دیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور ساتھ ہی دوسرا، جو اذان میت کو دفن کرنے کے بعد دی جاتی ہے قبر پر، اس کا جواب دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
جی حضور،
ایسا سنا تو نہیں ہے کہ
میرے فرسٹ ٹائم
کہ وہ قبر میں نیچے روئی بچھائی جاتی ہے، وہ فضول ہے. نیچے قبر میں روئی بچھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، چٹائی بھی نہیں بچھانی چاہیے، جو کفن ہے اس کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفنا دینا چاہیے، چٹائی کسی اور استعمال میں لے آئے. روئی رکھنے کی کوئی وجہ ہو تو وہ بتائیے نا، تاکہ اس کی وجہ سے بیان کیا جا سکے کہ یہاں پر اس کو لگانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. صرف اور صرف ایسے ہی جو ہے وہ رکھ دی جائے، اس کی تو شرعاً اجازت نہیں بنے گی. اور قبر پر اذان کا جواب یہ منقول تو نہیں ہے کہ کسی مقام پر اس کا جواب دینا ذکر کیا گیا ہو، تو جواب دینے کی کوئی فضیلت بھی اس حوالے سے نہیں پڑی. جو فضیلت ہے وہ اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کا جواب دینے کی فضیلت ہے. باقی کہ کوئی جواب دے گا تو چونکہ اللہ ہی کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرے گا، کلمہ پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، ان کا نام لے گا، درود شریف پڑھے گا، تو ان کے پڑھنے پر انشاءاللہ ثواب ملے گا.
جی ایک اور سوال.
محترم ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے کافی صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آتا ہے، اور کافی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ابتدا میں نہیں آتا، پھر نہ ہونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ کئی صورتوں کے سامنے بسم اللہ کا ذکر کیوں نہیں آئے.
دیکھیں کئی صورتیں تو آپ نے شاید مبالغہ کر دیا، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوتی، باقی اس کے علاوہ تمام صورتوں کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہوتی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں اس لیے نہیں لکھی ہوتی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ تشریف جو لے کر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو دیگر صورتوں سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر تھا کہ دو صورتوں کے درمیان فصل کے لیے، فاصلے کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ذکر کرتے تھے، لیکن سورہ توبہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. البتہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اگر تو آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور براہ راست آپ سورہ توبہ سے شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے اور اس درمیان میں سے آپ سورۃ توبہ شروع کر رہے ہیں کسی مقام پر تو بھی اس صورت میں تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھیں گے. البتہ آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے سورۃ الانفال اور سورۃ الانفال آپ نے مکمل کی اور اب آپ سورۃ توبہ شروع کر رہے ہیں تو پھر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے کہ ان دونوں کا مضمون بھی ایک ہے اور ان میں فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نازل بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک صورت ہے کہ چونکہ یہاں پر نازل کی ہی نہیں گئی, دو صورتوں کے درمیان فصل کیا ہی نہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے, تو اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی ایک اور کال شامل کیجیے.
تیرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اسلامی بہن پردے میں رہ کر کار چلا سکتی ہے؟
دیکھیں پردے میں رہ کر کار وہاں پہ چلا سکتی ہے کہ جہاں پر مردوں سے مشابہت نہیں ہوتی, یعنی جہاں پر عورتیں بھی اس طرح کی جو کار ہے وہ چلاتی ہیں اور مردوں سے کسی طرح کی مشابہت نہیں ہو رہی ہوتی اور کسی طرح کی بے پردگی ان کی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایسے مقام پر ان کو کار چلانے کی اجازت ہوگی. باقی جہاں پر مرد ہی چلاتے ہیں عورتیں چلائیں تو یہ مردوں سے مشابہت کہلائے گی کہ مردوں جیسے کام کر رہی ہیں, تو ایسے مقام پر پھر ان کو چلانے کی اجازت نہیں.
کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. میرا دارالفتا اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ کیا علیزہ نام رکھنا جائز ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, پلیز اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام شاید جنت کا دروازہ آئے گا یا جنت کی ٹہنی آئے گی یا جنت کی ہوا آئے گی یا جنت کی خوشبو آئے گی,
پھول آئے گا,
جنت کا پھول آئے گا. تو وہ ہر نام کا اس طرح معنی آ جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں اس نام کا کوئی معنی معلوم نہیں ہے اور غالباً اس نام کا کوئی معنی ہے بھی نہیں. نیٹ پر یہ سرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیٹ پر کوئی کسی طرح کا نام ڈال کے اس کا کوئی بھی معنی ڈال سکتا ہے. وہ نیٹ کو اپنا رہنما نہ بنائے, نیٹ کے پیچھے نہ چلیں, وہ آپ کو پھر کہیں اور لے جائے گا. نیٹ ویسے جال ہے, آپ جال کے اندر آ جائیں گے. تو اس لیے نام وہ رکھیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں مسلمانوں میں جو عام ہو, مشہور ہو, اور ایسے نام ہو کہ جو صحابہ کے, اور لڑکی ہے تو صحابیات کے نام پر ہو اور لڑکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیں, محمد نام رکھیں برکت حاصل کرنے کے لیے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں, عبداللہ رکھیں, اس طرح کے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے فائدہ ہوگا.
ماشاءاللہ. مزید سوال یہ ہے کہ کیا وضو میں کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا انجانے میں تصویر کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ہو گئی؟
دیکھیں وضو میں قہقہ لگانا اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا, وضو آپ کا برقرار رہے گا, یعنی جتنے آپ نے اعضاء دھو لیے ہیں وہ آپ کے اعضاء دھلے ہوئے ہی رہیں گے, آگے وضو کو کنٹینیو ہی رکھ سکتے ہیں. جہاں تک رہا تصویر کے سامنے نماز پڑھنا, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تصویر تھی کیسی. اگر تو وہ تصویر پورے قد کی تھی, پورے جسم کی تصویر, پورا بدن تھا اس کے اندر, اور وہ تعظیم کے سامنے ساتھ سامنے استادہ تھی, موجود تھی, تو تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور سامنے رکھ کے پھر اس کے نماز کسی نے پڑھی ہے, تو پھر اس صورت میں تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر پورے قد کی تصویر نہیں ہے یا پورے قد ہی کی تصویر ہے لیکن تعظیم کے ساتھ سامنے نہیں رکھی ہوئی یا سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے, پیچھے رکھی ہوئی ہے, تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ ہوگی, مکروہ تحریمی نہیں ہوگی.
ٹھیک. سوال ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا, پلیز کوئی معاملہ بتا دیجئے کیا کریں.
دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کا ذہن بنا لیں کہ دل لگے یا نہ لگے, بہر صورت نماز تو ہم نے ادا کرنی ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر فرض ہے.
بالکل.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکام کے ساتھ ساتھ اس حکم کو بھی مانیں. نماز بہر صورت ہم نے ادا کرنی ہے. اب اس کے بعد رہا دل لگانا, تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں, کیسے کیسے انعامات کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بھی یقیناً, یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا بدلہ چکا سکے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ انعامات دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم پر نعمتیں کرے, زندگی وہ عطا کرے، جسم وہ عطا کرے، توفیق وہ عطا کرے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں، تو نماز پڑھنے پر یہ نہیں کہ پچھلی نعمتوں کا شکر ادا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت میں الگ نعمتیں عطا فرمائے گا، تو اس کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا تصور کریں گے تو یہ ایک چیز آپ کو ابھارنے والی ہوگی کہ آپ نماز کی طرف راغب ہوں. باقی اس کے علاوہ نمازیوں کے واقعات پڑھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، نمازی اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ترغیب ملے گی. اور امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے فیضان نماز، اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے فضائل پڑھ کر، نمازیوں کے واقعات پڑھ کے آپ کو نماز کی رغبت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہوگی.
یہ سوال ہم شامل کرتے ہیں کہ کیا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟
نہیں جی، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا.
جی کال چلائیے.
یہ جو ناشتے والا سوال ہوا ہے یہ درست ہے، یہ بہت بہت دور تک شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں تک ناشتہ پہنچایا جاتا ہے اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر نہ پہنچائیں گے تو باتیں ہوں گی، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں.
اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، اب وہ چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، دیتے ہوئے اس بات کو دیکھا جائے گا کہ دینے والے کیا اپنے اوپر سے تانے کو دور کرنے کے لیے یہ دے رہے ہیں یا خوشی کے ساتھ دے رہے ہیں. تان و تشنیع کا وہاں پر کوئی پہلو نہیں ہے، ایک رواج ہے، خوشی کے ساتھ وہ دیتے ہیں بھیجتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر تان کی وجہ سے دیتے ہیں، اپنے آپ سے تہمت کو دور کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو پھر لینے والوں کا لینا یہ درست نہیں ہوگا.
جی مزید کال سمجھ گئے.
عرض ہے کہ جو نئی کاپی نئے نوٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نئی کاپی ہے جیسے کہ وہ 1000 روپے اس کے اندر ہوتے ہیں اور 1200 یا 1300 روپے کی سیل ہوتی ہے، پیچھے سے مہنگی آتی ہے، اگر 1200 کی آتی ہے تو 1250 کی سیل کرتے ہیں، کیا یہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے کاپی جو مہنگی بیچی جا رہی ہے تو اگر کوئی اس میں دھوکا دہی نہیں کرتے، جھوٹ وغیرہ اس کے اندر نہیں بولتے، بھلے آپ کو 1200 کی ملی اور آپ اس کو 250 کی بیچتے ہیں، 2500 کی بیچتے ہیں، 2600 کی بیچتے ہیں، جھوٹ آپ نے نہیں بولا اس کے اندر، تو ٹھیک ہے آپ کا بیچنا جائز ہے. ہاں اگر اس میں کسی طرح کی کوئی دھوکہ دہی کرتے ہیں تو پھر وہ 1200 کی بیچیں 1100 کی بیچیں، دھوکے کے ساتھ بیچنا یہ درست نہیں ہوگا. مثلا اس کے اندر کاغذ پھٹے ہوئے ہیں یا کوئی اور عیب ہے، آپ نے کہا کہ بھائی 1200 کی میں آپ کو 1100 کی دے دوں گا، لیکن پتہ چلے کہ وہ تو 900 روپے کی بھی نہیں ہے، 800 روپے کی بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو جھوٹ بول کے عیب بتائے بغیر اسے بیچ دی، تو یہ چیز درست نہیں ہوگی. اسی طرح نئے نوٹ جو بیچے جاتے ہیں ان کا بیچنا خریدنا یہ جائز ہے، کچھ اوپر قیمت دے کے اس کو ہاتھوں ہاتھ جو دیا جاتا ہے یہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ قانوناً غالباً ممنوع ہوتا ہے، یعنی شاید اس بات کی پابند.
نئے نوٹ کا کام یہ ہوتا ہے باقاعدہ وہ کیا جاتا ہے اس میں
جب عید وغیرہ آتی ہے نا تو بینک اس بات کے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دیں گے.
ہاں مگر باہر بھی اس کا.
ہاں تو بہرحال اگر قانون اس کا منع نہیں کرتا
قانون
تو شرعاً اس کی اجازت ہوگی.
حضرت میرا سوال ہے کہ جب بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگر بندہ کوئی چیز منہ میں ڈال لے، جیسے کوئی چیز کھا لے، کوئی چیز پی لے، تو دوبارہ اگر وہ اسی وضو سے نماز پڑھتا ہے بغیر کلی کیے تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ وضو پہ کوئی فرق پڑے گا؟
ضلع ناراوال محمد بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا سنتے موقدہ اور غیر موقدہ میں جمعے کے دن طریقہ کیا کیا ہونا چاہیے؟
جی
دیکھیں اگر کوئی چیز ایسی کھائیے کہ جس کی وجہ سے منہ کے اندر جس کو چکناہٹ بولتے ہیں وہ آ گئی ہے یا منہ کے اندر بو آ گئی ہے تو پھر اس کو تو دور کرنا ہوگا. بالخصوص اگر بو آئی ہوئی ہے تو نماز کو اس حالت میں شروع کرنا یہ ممنوع ہے. ضروری ہے کہ منہ سے بدبو کو دور کیا جائے. مثال کے طور پہ کسی نے کچھ ایسی خراب چیز کھا لی ہے نماز کے بعد کہ جس کی وجہ سے منہ کے اندر بو ہو جاتی ہے تو پھر دوسری نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے اس بو کو دور کرنا ہوگا. مسجد میں بھی اس بو کے ساتھ آنا یہ حرام ہوگا، لیکن اس کو دور کر کے پھر نماز ادا کریں. اور اگر چیز ایسی ہے کہ چکناہٹ وغیرہ منہ کے اندر آ گئی ہے تو بھی اس کو دور کر کے ہی نماز پڑھیں. آدمی کی سمجھداری میں سے یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آئے تو ہر چیز سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اپنی حاجتوں کو وہ پورا کر کے آئے. اور
دوسرا سوال تھا جمعے کے دن
جمعے کے دن دیکھیں جمعے کے دن کی جو جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں فرض سے پہلے کی وہ بھی سنت موقعہ ہیں، اور جمعہ کے بعد کی جو چار سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقعہ ہیں، اور اس کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں اس کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے سنت موقعہ اور غیر موقعہ ہونے کے حوالے سے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ ہے غیر موقعہ، لیکن چونکہ وہ ہیں دو سنتیں تو جو سنتیں دو ہوں گی تو ان کو پڑھنے کا انداز تو وہی ہوتا ہے کہ جو عام نفل پڑھے جاتے ہیں اس انداز میں اس کو پڑھا جائے گا
صحیح.
اور سنت غیر مقدہ جب چار رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی جو چار رکعتیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر ثنا سے ابتدا کریں گے. یہ فرق ہوتا ہے سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ کے اندر، کہ سنت موقعہ میں آپ نے دوسری رکعت کا جو قعدہ کرنا ہے اس کے بعد درود ابراہیمی اور دعا نہیں پڑھنی، اور سنت غیر موقعہ میں جب آپ دوسری رکعت کا قعدہ کریں گے تو اس میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھیں گے
صحیح،
اور ثنا سے تیسری رکعت کی ابتدا کریں گے
صحیح. مفتی صاحب نے جمعے کے دن کی سنتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان سنتوں کے حوالے سے بتایا. میں مدری چینل کے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب اب جمعے کے دن ہم آتے ہیں ٹائم نکال کر نماز پڑھنے کے لیے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جمعے کی نماز مکمل ادا کریں، جلدی آئیے، بیان بھی سنیے، سنتیں بھی پڑھیے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ دو فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، مکمل سنتیں پڑھیں، صلاۃ السلام پڑھ کر پھر نکلیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا، بعض اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی صلاۃ السلام میں بہت دیر لگ جاتی ہے، تو میں گزارش کروں گا ایسی مساجد کے ائمہ سے، خطبہ سے، کہ وہ صلاۃ السلام کو مختصر کر دیں اور انہیں سمجھائیں لوگوں کو کہ بھائی ہم نے صلاۃ السلام بھی مختصر کر دیا ہے اور آپ ضرور کھڑے ہوں اور مکمل جمعہ ادا کر کے آپ جائیں. آپ یقین کریں آپ کو بڑی روحانیت اپنے اندر انشاءاللہ تعالی محسوس ہوگی. اچھا، ہوتا کیا ہے حضرت، آپ نے دیکھا ہوگا مجھے یہاں حاجی امین صاحب نہیں ہوتے رکن شدہ تو بیان کے لیے آنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو یہاں آ کے میں سنت ادا کرتا ہوں، تو نکلیں باہر تو اچھے خاصے لوگ، یعنی وہ سمجھے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور چنے والے کے پاس چنے کھا رہے ہیں، گرمیوں میں کلفی والا ہے تو اس کے اوپر لوٹ لگی ہوئی ہے نماز کے فوراً بعد، اور یہ نہیں سمجھے کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ بھائی باہر نکل کے جمعے کے دن جو ہے کچھ نہ کچھ یہ کھائیں گے.
دیکھیں یہ یہی نہیں ہے، ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے. یعنی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو جمعے میں آتی بالکل آخری
آخر پر
ہے، یعنی بس اب بہت سے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو رکعت نکلنے کے بعد آ رہے ہوتے ہیں
جی،
اور بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل آخری ٹائم پر جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جگہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ امام صاحب کا بس سلام پھرے اور ہمارا قدم مسجد کے باہر ہو، یعنی چھلانگ لگانی ہے مسجد کے باہر، ہم نے دعا کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا اور ایسی جگہ بھی نہیں بیٹھنا کہ جس سے نکلتے ہوئے ہمیں مسجد میں تکلیف ہو جائے، کہ نکلتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسی جگہ کو وہ تلاش کرتے ہیں، بالکل سیڑھیوں کے پاس بیٹھیں گے، دروازے کے پاس بیٹھیں گے. تو ذرا تصور کریں کہ یہ آپ کس طرح کی سوچ بنائے ہوئے ہیں. روایتوں کے اندر موجود ہے، امام تابعی بزرگ ہیں ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں.
کیا بات ہے.
اور منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے کسی پنجرے کے اندر کسی وحشی پرندے کو بند کر دیا گیا ہو.
صحیح.
اگرچہ کہ ہم کسی کے اوپر منافق کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن ہم اپنے اوپر خود سوچیں نا کہ ہمارا دل جو ہے وہ مسجد کے اندر کیوں نہیں لگ رہا. تو باقی یہ ہے کہ اول تو نمازیں پڑھتے نہیں، جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل آخری وقت میں آتے ہیں، اور پھر جگہ بھی ایسی تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے فوری باہر نکل سکیں. تو یہ ہمیں اپنی اس عادت کے اوپر غور کرنا چاہیے اور خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن ظاہر ہے جو اس طرح کرتے ہیں وہ ہماری یہ باتیں سن کر رہے ہوں گے، سن تو وہی رہے ہوں گے کہ جو ساری کی ساری نمازیں عمومی طور پہ پڑھتے ہیں.
اسلامی بہن نے گجرانوالہ سے اور بڑا اس سے انہوں نے کہا انبیاء نام رکھنا کیسے؟
بالکل غلط ہے، انبیاء نام رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ کسی کا نام نبی رکھا جا سکتا ہے نہ کسی کا نام انبیاء رکھا جا سکتا ہے. انبیاء تو یہ نبی کی جمع ہے، اور نبی جو ہے وہ ایک مخصوص انسان ہوتے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو چکا، اب خاتم النبیین ہے. تو کسی کا نام بھی نبی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ نبی رکھنا نہ انبیاء رکھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
شفیق انجم صاحب ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، السلام علیکم. السلام، اگر کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور اسے رکوع میں نیند آ جائے اور امام صاحب رکعت مکمل کر کے نیکسٹ رکعت شروع کر دیں تو سنے والے والا نماز کیسے مکمل کرے گا؟
وہ پیچھے پیچھے چلے گا, یعنی اب وہ کھڑا ہوگا اس رکن کو ادا کرے, پھر تو رکوع کو ادا کرے گا جس میں سویا ہے, وہ اس رکن کو پورا کرے اور پھر کھڑے ہو کے کوما میں جائے, پھر اس کے بعد سجدے ادا کرے دونوں, پھر اس کے بعد امام کے پیچھے آ جائے
کھڑا. ٹھیک. اچھا سوال ہے وتر واجب کیوں ہوا ہے؟
وتر واجب اس لیے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب فرمایا اور اس کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ من لم یؤتر فلیس منا, کہ جو وتر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ اور دیگر احادیث طیبہ ہیں کہ جس میں وتر کے وجوب کے بارے میں موجود ہے کہ وتر کو لازم قرار دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پنج وقتہ نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ایک نماز کے ذریعے معیت کیا گیا, مدد دی گئی جو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اوصانی حبیبی اوصانی خلیلی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اوصانی حبیبی مجھے میرے محبوب نے حکم ارشاد فرمایا تین باتوں کا, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں جب سوؤں تو سونے سے پہلے وتر ادا کروں.
صحیح.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو لازم فرمایا ہے, اس لیے وتر پڑھنا یہ لازم یعنی واجب ہے.
صحیح. آخری میں آئیے ہم کچھ سوال ہے, کیا شیطان بھی نکاح کرتا ہے؟
جی بالکل, یہ روایتیں موجود ہیں کہ شیطان نکاح بھی کرتا ہے اور اس کی ذریت بھی ہوتی ہے, اولاد بھی ہوتی ہے.
ٹھیک. آخری سوال یہ لے لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مسجد کا چندہ مریض پر خرچ کر سکتے ہیں؟
نہیں جی, مریض پر خرچ نہیں کر سکتے. مسجد کا چندہ مسجد ہی کے کاموں میں خرچ ہوگا, مسجد کے علاوہ کسی اور کام کے اندر اس چندے کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ مریض کون ہے یہ پھر الگ صورتیں ہو سکتی ہیں, امام صاحب مریض ہیں, محسن مریض ہیں, تو بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کے پیسوں سے ان کا علاج کیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں اس کا عرف نہیں ہے. البتہ جو مسجد کمیٹی ہے, مسجد کے افراد ہیں, ان کو اپنے طور پر یا کسی مخیر کے ذریعے ان کے علاج کی ترکیب بنانی چاہیے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آج ہم نے 32 کوشچنس کے آنسر لیے. مفتی صاحب نے بڑے زبردست یہ جوابات ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ سوالات کرنا, جوابات دینا, سننا قبول فرمائے اور اس کی برکتیں خوب نصیب فرمائے. اللہ تعالی مفتی صاحب کے بھی علم و عمر میں اضافہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ واقعی بڑا انفارمیٹیو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے.